Bismillahir Rahmanir Rahim, Masjid Darul Salam, Toronto, Canada. Monday after Asr Salah, 30th of July 2012. Hazrat Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu dreamed long before he accepted Islam. Khadija radiallahu ta'ala anha was the first to accept Islam. The marriage of Prophet sallallahu alaihi wasallam with Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha. The meaning of some dreams. Dua to stop bad dreams. The dream of Maulana Umar Palanpuri Shahib. The bayan is presented by Hazrat Maulana Yunus Palanpuri Shahib Damat Barakatuhu.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا وقال الله سبحانه وتعالى وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ
صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیو, دوست بزرگو, جب اللہ تعالی کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی رہبری اللہ تعالی عجیب عجیب طریقے سے کرتا ہے. کبھی خوابوں کی دنیا سے اس کی رہبری ہوگی, کبھی الہام کی دنیا سے اس کی رہبری ہوگی, کبھی کسی چیز سے کوئی اللہ تعالیٰ اس کی رہبری کرے گا. کیوں؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف, یہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ اسے کچھ دینا چاہتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ زمانے جاہلیت میں چاہیے قریش جو تھے مکہ مکرمہ والے, یہ ہمیشہ یہ سفر ان کی عادت تھی تجارت کرنے کی. مدینہ والے جو ہے یہ کاشکار تھے, کھیتی باڑی ہے ان کی, ان کی زمینیں جو ہے اس میں کھجوریں اگانا کھجوریں بیچنا یہ ان کی ترتیب تھی. لیکن مکہ والوں کی, مکہ والے جو ہے ان کے ذہنوں کے اندر تجارت تھی. لِإِلَافِ قُرَيْش إِلَافِ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْف, سردی اور گرمی کے ان کے سفر ہوتے تھے شام کے یمن کے, لیکن زیادہ تر اس تجارت کے لیے جاتے تھے شام کی طرف اور وہاں سے چیزیں لا کر مکہ مکرمہ میں بیچتے تھے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ بھی تاجرانہ مزاج کے تھے, اور تاجر جو ہوتا ہے اس کی سوچ بہت لمبی ہوتی ہے, وہ ادھر بھی دیکھتا ہے کہ میرا مال یہاں بھی جائے یہاں بھی جائے. اسی لیے جو تاجر مسلمان ہوئے, جیسے صدیق اکبر جب مسلمان ہوئے تو مسلمان ہوتے ہی وہ پانچ چھ آدمیوں کو ایسے لے کر آئے جو بڑے بڑے تاجر تھے, جو بڑے اہم لوگ بنے بعد میں اشرف بشرا بنے, وہ لوگ ایسوں کو جانتے کہ وہ مزاج جانتا ہے کسٹمر کا, گاہک کا, کہ کون سی چیز پسند کرتا ہے, کیسے بات کرنا, کیسے سمجھانا. چنانچہ روایت میں یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, میں نے خواب پر یہ مضمون تھوڑا سا میں عرض کر رہا ہوں, اسے بہت دھیان سے سننا, کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ میں زمانے جاہلیت میں تجارت کے لیے شام جاتا تھا. اچھا, اکیلا نہیں جاتا تھا, جتھا 15 آدمی 20 آدمی 25 آدمی 30 آدمی, چونکہ جنگلوں کا سفر ہے, کہیں کوئی پریشانی نہ آوے, کہیں ڈاکو لوگ لوٹ نہ لیں, اس لیے پورا جتھا بن کر چلتے تھے یہ لوگ. اس میں مرد بھی ہوتے تھے, عورتیں بھی ہوتی تھیں, بچے بھی ہوتے تھے, جیسے ترتیب سفر کی. صدیق اکبر کہتے تھے کہ میں وہاں گیا, شام پہنچا, شام پہنچ کر بڑے عجیب عجیب خواب دیکھنے لگا, میں گھبرانے لگا, جہاں سو خواب آئے اور عجیب عجیب قسم کی چیزیں دیکھوں. اچھا, چونکہ اسلام تو تھا نہیں, ابھی مسلمان تو بنے نہیں تھے, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو کوئی رہبری تھی ہی نہیں, ابھی تو نبوت بھی نہیں ملی ہے حضور کو, نبوت بھی ملنے کا وقت باقی ہے. لیکن میں خواب دیکھوں تو میں پریشان, میں نے کہا کیا کروں گی, تو وہاں ایک راہب رہتا تھا, اس راہب کے پاس میں گیا. یہ رحبان, احبار, رحبان, یہ جو ہے ان چیزوں کی آسمانی کتابوں کے یہ پورے ماہر تو نہیں تھے, لیکن کچھ نہ کچھ جانتے تھے, تعریف کرتے گئے, کیونکہ وہ مال کی محبت نے انہیں اندھا کر دیا. ہمیشہ یاد رکھنا, مال کی محبت جو ہے یہ آدمی کو اندھا کر دے گی ہدایت سے. مال کی محبت, اور مال کی محبت سے زیادہ جاہ کی محبت, حب مال حب جاہ, جاہ یعنی کرسی کی محبت, آنے کی محبت, میں کچھ ہوں, میری بات کیوں نہیں مانی تم نے, میں چودھری ہوں, میری بات چلنی چاہیے, میں ٹرسٹی ہوں, میری بات ماننی چاہیے, میں محتمی ہوں, میری بات حق ہو یا نہ ہو, بس یہ میرے دل میں آیا, بس ختم ہو گئی بات, میں نے فیصلہ کیا, اس کو کہتے ہیں جاہ. شیطان جو گیا وہ جاہ میں گیا, کہا تو خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, مجھے آپ نے جو آگ سے پیدا کیا, اس کو جو ہے مٹی سے پیدا کیا, آگ جو ہے اس کی خصوصیت اوپر جانے کی, دیکھو دلیل دے رہا ہے اللہ کو کہ آگ کی خصوصیت یہ اوپر جاتی اور مٹی کے نیچے آتی ہے, مٹی کو بھی پھینکو تو وہ نیچے آئے گی, تو میں بڑا ہوں. تو اللہ نے کہا کہ دیکھ تو بڑا نہیں ہے, بے تو میرا نظام ہے, میں جس کو جو چاہے دوں, جس کو عزت دوں, جس کو ذلیل کروں, جس کو اوپر لے جاؤں, جس کو نیچے لاؤں. وہ اس میں گیا, اس نے کہا کہ نکل جہنم سے, جنت سے نکل تو. اب وہ نکلا تو نکل کر اس نے قسم کھائی کہ اللہ پاک میں جو ہے تیرے نیک بندوں کو دیکھ, تو پوری عمر مانگی اس نے قیامت کی کہ مجھے موت نہ آئے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, چل اللہ ابھی لوکل معلوم, ہم نے تجھے عمر دے دی, جائے آج تو میں تیرے نیک لوگ جو ہے نا ان کے رستے پر بیٹھوں گا. لَغْوِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ, آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے میں ان کو چھیڑوں گا, اور میں ان کے خون کی جگہ شیطان یجری من الانسان مجرا الدم, جیسے خون رگوں میں دوڑتا ہے ویسے شیطان کی چالاکی میں دوڑتی ہوں میں, بیٹھوں گا, اس نے قسم کھائی, اور ان کو چھیڑوں گا. تو اللہ علی میں قسم کھائی کہ تو نے قسم کھائی ہے نا کہ میں ان کو جو ہے چھیڑوں گا, اور ان کو گناہ کرنے گناہ کی طرف ابھاروں گا, اور ان کو سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا, تو میں بھی قسم کھاتا ہوں وہ معافی مانگیں گے میں معافی کر دوں گا. اللہ علی میں قسم کھائی کہ چل میں بھی قسم کھاتا ہوں, تو نے تو قسم کھاتا ہے ان کو بہکانے کی, اور میں قسم کھاتا ہوں کہ وہ آئیں گے اور معافی مانگیں گے میں ان کو معاف بھی کر دوں گا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ راہب کے پاس گئے اور راہب کے پاس جا کر یوں کہا کہ میں کئی دنوں سے میں آیا ہوں یہاں تجارت کے لیے اور پہلے بھی آیا کرتا تھا، بھی آیا ہوں، کئی خواب دیکھ رہا ہوں، اب میں کیا، میں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے خوابوں کی تعبیر کیا ہے، کیا ارادہ ہے آسمان والے کا. تو اس نے پوچھا راہب نے کہاں سے آئے ہو تم؟ ان کا بکہ سے، مکہ کو بکہ کہتی تھی، بے بکہ تھا مبارکہ، جیسے ہم مکہ کہتے ہیں میم سے، تو یہ بے سے کہتے تھے بکہ، بکہ سے آیا. تو اس نے کہا کہ وہ تم مکہ سے آئے ہو تو تم مکہ سے آئے ہو، تمہارا خواب جو ہے بہت مبارک ہے. کہ کیا تعبیر ہے اس کی؟ یہ کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہاں ایک نبی کا ظہور ہوگا اور اس کی حیاتی میں تم اس کے وزیر بنو گے اور اس کے دنیا سے جانے کے بعد تم اس کے خلیفہ بنو گے. تکون وزیر اللہ فی حیاتی ہی و خلیفۃ اللہ بعد مماتی، یہ تعبیر تھی راہب نے. ابھی یہاں مدینہ منورہ میں کوئی نبوت کی، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی آنے، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی ہے، کچھ بھی نہیں، یہ رہبری ہو رہی ہے ان کی. اچھا، صدیق اکبر کہتے تھے کہ میں خواب بھول گیا، تعبیر بھول گیا، آدمی خواب دیکھتا ہے بھول جاتا ہے مرور زمانے کی وجہ سے، کبھی تین دن میں بھول جاتا ہے، کبھی چھ مہینے بھول جاتا ہے، کبھی آٹھ مہینے بھول جاتا ہے، سال میں تو آدمی بھول ہی جاتا ہے کیا دیکھا تھا، کچھ بھی یاد نہیں. تو صدیق اکبر کہتے تھے کہ میں خواب بھول گیا، اب مجھے کچھ یاد بھی نہیں رہا میں نے کب خواب دیکھا تھا، کیا تعبیر تھی. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبوت دی تو سب سے پہلے تو خدیجہ مسلمان ہو گئی مجموعی طور پر، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، سب سے پہلے جو ہے زمین پر قبول، اسلام قبول کرنے والی جو ہے وہ خاتون ہے، حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کر لیا سب سے پہلے، کچھ نہیں پوچھا. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواب دیکھتے تھے، نبوت سے پہلے آپ بھی خواب دیکھتے تھے، کیونکہ فرشتہ آتا ہے آسمانوں سے کچھ بات کرتا ہے، حضرت خدیجہ کو سناتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے یہ خواب دیکھا، میں نے خواب دیکھا، پتہ نہیں کیا. حضرت خدیجہ جو ہے یہ بہت ہی سمجھدار خاتون تھی، خدیجہ یہ بہت سمجھدار تھی اور بہت مالدار تھی اور بہت ہی جسے کہتے ہیں، حضرت خدیجہ جو ہے یہ دلاسا دلاتی تھی حضور کو، فکر نہ کریں یہ اچھی چیز ہے، اور چلو میں میرے ماموں کے پاس لے جاتی ہوں. ان کے رشتہ داروں میں کچھ لوگ تھے جو خواب وغیرہ کی تعبیر جانتے تھے، کچھ جھاڑ پھونک جانتے تھے حضرت خدیجہ کے، چلو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آتی تھی. اچھا، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ مانوس ہو گئی تھی، اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کا پیغام بھی حضرت خدیجہ نے خود نے رکھا تھا، حضور نے پہل نہیں کی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے کاسہ گدائے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 22 سال کی ہو گئی، 22 سال کی، 23 سال کی، میرا مضمون ہے، میں بچپن سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر تک کی سیرت بیان کرتا ہوں، کہ 2 سال میں کیا ہوا، 3 سال میں کیا ہوا، 4 سال میں کیا ہوا، 5 سال میں کیا ہوا، 8 سال میں کیا ہوا، 12 سال میں کیا ہوا. اب تو ہمارے یہاں وقت نہیں کہ مضمون ہم بیان کریں، لیکن خالی اتنا کہ خوابوں کے سلسلے میں بات آئی تو اتنا سنا دوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 22 سال کی ہو گئی تو 22 سال میں تو بچہ جوان، لڑکا جوان ہو جاتا ہے نا، کچھ کچھ کام کرے، دوڑے، کرے کچھ گھریلو، کچھ مدد کرے. تو ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بیٹا محمد، اب تم بڑے ہو گئے ہو، کوئی دھندا بندہ کرو، تمہارا خرچہ، تمہارا کھانا، تمہارے کپڑے میں برداشت کر رہا ہوں، اس لیے اب تم کچھ کام کرو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان میں کیا کام کروں، مجھے بتائیے، رہبری کیجیے. تو ابو طالب نے کہا کہ دیکھو آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ تو سب غریب لوگ ہیں، لیکن یہ خدیجہ جو ہے مالدار ہے اور یہ سب کو پیسہ دیتی ہے تجارت کے لیے، جو بھی نفع آتا ہے تو آدھا اس کا اور آدھا محنت کرنے والے کا. اس لیے میری رائے یہ ہے کہ روزانہ جو ہے وہاں لائن لگتی ہے پیسہ لینے کے لیے، کہ کوئی 1000 دینار لیتا ہے، کوئی 2000 دینار لیتا ہے. تو آپ بھی جو ہے تم بھی لائن میں کھڑے ہو جاؤ, جیسے انٹرویو دینے کے لیے لائن لگاتے ہیں. تو خدیجہ جو ہے اس کا ایک تخت تھا حضرت خدیجہ, اور اس کی ان کی ایک سہیلی تھی جن کا نام تھا نفیسہ, یہ قریب میں کھڑی رہتی تھی. چونکہ خدیجہ جو ہے یہ بیوہ ہو چکی تھی, مالدار تھی اور خوبصورت بھی تھی, سمجھدار تھی اور جوان بھی تھی, تو جو ہے بہت مانگے مکہ سے آتے تھے شادی کے, کہ بعض مرتبہ مال کی وجہ سے بھی آدمی شادی کرتا ہے عورت سے, اس کے بعد مال ہے, اور بعض مرتبہ حسن کی وجہ سے کرتا ہے, بعض مرتبہ دین کی وجہ سے کرتا ہے. تو یہ سلیم الفطرت عورت تھی حضرت خدیجہ, تو مانگے بہت آتے تھے. تو حضرت خدیجہ سب کو انکار کرتی تھی, نہیں مجھے نکاح نہیں کرنا, چلو جو پیسہ لے جو آپ تو غریب ہو گئے فقیر, ایسا پیسہ دے دی, جب تجارت کرو جو پیسہ آئے گا آدھا نفع تمہارا آدھا میرا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا کاسائے گدائی لے کر, فقیری کا پیالہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لائن میں کھڑے ہو گئے. 22-23 سال کی عمر ہوگی آپ کی, خدیجہ بیٹھی ہوئی جب اخیر میں لائن میں جگہ ملی اخیر میں, اور گرمی حجاز کی لائن آہستہ آہستہ, ظاہری بات ہے کہ خدیجہ جس کو پیسہ دے گی تو ایک دم سے نکال کر دے گی نہیں, بے اگریمنٹ ہوگا, کچھ لکھت پڑھت ہوگا, کچھ جو ہے بات چیت ہوگی, کچھ طے ہوگی بات, کہاں رہتے ہو, تمہارا ایڈریس کیا ہے, کچھ نہ کچھ تو فارمیلٹیز ہوتی ہے. تو آہستہ آہستہ وہ لائن سرکتی تھی. اچھا وقت تھا, یہ وقت تک جو ہے تمہارا نمبر آ گیا تو ٹھیک, ورنہ کل. اب بیٹھے بیٹھے حضرت خدیجہ نے ایسے دیکھا کہ کتنے لوگ کھڑے, پیچھے حضور پر نگاہ پڑی کہ بعض مرتبہ بعض مرد بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو پیشانی پر نور دیکھ لیتی ہے, بھاگ لیتی ہے, جیسے موسیٰ علیہ السلام کو بھاگ لیا تھا کہ قوی الامین ہے. دو لڑکے شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں نا, حالانکہ موسیٰ علیہ السلام بہت دور کا رہنے والا آدمی, کوئی مدین کے تو تھے نہیں, ویلا مدین اخاہم شعیبہ, مدین الگ چیز ہے, موسیٰ علیہ السلام مصر کے رہنے والے, لیکن وہ لڑکی سمجھ گئی کہ اس کی پیشانی میں خیر ہے. جیسے زلیخا یوسف علیہ السلام کو سمجھ گئی تھی اس کی پیشانی میں خیر, ویسے خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ گئی. حالانکہ ابھی شادی بازی کچھ بھی نہیں, حضور کو نبوت بھی نہیں ملی ہے, شادی کا کوئی تذکرہ بھی نہیں ہے, کچھ نہیں, حضور تو آئے ہیں پیسہ لینے کے لیے. یہ بیٹھے بیٹھے جہاں حضور کو نگاہ پڑی تو خدیجہ نے نفیسہ سے کہا, ارے نفیسہ وہ جو لڑکا کھڑا ہے پیچھے وہ, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو چھوٹی تھی حضرت خدیجہ کے مقابلے میں, خدیجہ کی عمر تو یہ تجربہ کار عورت تھی, تو وہ جو لڑکا کھڑا ہے اسے بلا کر لاؤ. تو نفیسہ گئی, اور گئی کبھی آپ کو بلا رہی ہیں, آپا بلا رہی ہیں, خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. بس خدیجہ نے سارا کام کاج چھوڑ کر, یہ کہاں کہاں رہتے ہو تم, حضور سے سوال کر رہے, کہاں رہتے ہو, یوں کہا میں تو یتیم ہوں اور چچا کی کفالت میں ہوں ابو طالب کے, اور یہی میرا مکان ہے, کیوں آئے ہو؟ آپ نے فرمایا میں کچھ پیسے لینے آیا ہوں, تجارت کروں گا, چچا نے بھیجا ہے. اچھا بیٹھو بیٹھو, بٹھا دی, آپ یہاں بیٹھو, سائے میں بٹھایا آپ نے تبھی, اور نفیسہ کو کان میں کان قریب کر کے کہا اس کا بایو ڈاٹا نکال, تحقیق کر کون ہے لڑکا, اور جلدی سے خبر لے کر آ کہاں رہتا ہے کیا نہیں. اور عورتوں کی اس چیز میں مہارت ہوتی ہے, تو یہ نفیسہ جو تھی سہیلی تھی اس کی اور پرائیویٹ سیکرٹری بھی تھی حضرت خدیجہ کی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بٹھا دیا یہاں, اور کبھی ان کی تحقیق کرو لڑکا کون ہے. تو یہ نفیسہ جو ہے مکہ میں گئی, سب دیکھ داغ پوچھ پاچھ, ارے یہ تو عبد المطلب کا ہوتا ہے, عبد المطلب معروف تھے, عبد المطلب جو ہے یہ خیر کے کاموں میں اور بہادری کے کاموں میں یہ بہت آگے آگے رہتے تھے اور یہ خاندان بہت مشہور تھا. کہ بھائی یہ تو عبد المطلب کا خاندان ہے لیکن حالت کی وجہ سے پیسے نہیں, ان کے بدلے پیسہ لینے آئے. تو باپ آ کر گھنٹہ دو گھنٹے کے بعد آ کر کہا کہ یہ تو بہت اونچے خاندان کا لڑکا ہے لیکن یہ بھی حالات ہیں اس کی وجہ سے پیسہ لینے کے لیے آیا ہے. خدیجہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, اب حضور کو بلایا. اچھا تم کو کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ تو آپ نے کہا بھی آپ جو مجھے دے دو اور میں تجارت کروں گا, اور تجارت کر کے جو نفع ہوگا آدھا آپ کو, جو بھی آپ کہتے ہوگا میں, اور مجھے آپ جو ہے یعنی اچھا پاؤ گے, یعنی میں معاملات میں کلیئر رہوں گا, کوئی ایسی بدمزگی والی چیز نہیں ہوگی. حضرت خدیجہ نے کہا کہ نہیں نہیں یہ پیسے لے جاؤ آپ, اور آپ کے ساتھ میں غلام بھی کر دیتی ہوں. میسرہ نام تھا اس کا, کہ میں غلام بھی کر دیتی ہوں تم جاؤ. اور میسرہ سے کہا کہ پورا اچھا سفر کے اندر آدمی زیادہ پہچانا جاتا ہے, یہ تحقیق کر رہی ہے, تو جب تم جاؤ لے جاؤ اس کو اور جو ہے اپنا کاروبار کرو اور تم جاؤ یہاں سے. تو میسرہ اور میسرہ سے کہہ دیا ایک ایک دن کا رپورٹ لا کر مجھے دینا, رات ان کی کیسی ہے, دن اس کا کیسا ہے, اس کی جوانی کیسی ہے, جوانی پاکیزہ ہے کیا ہے, سب کچھ پوری. اب وہاں جا کر تجارت کچھ کی, کسی کے ساتھ کچھ تھوڑی انبن ہو گئی. تجارت میں ہوتا ہے نا اتنے پیسے کہے دے, اتنے کہے دے, اتنے کہے دے, اتنے کہے دے, یہ جو کچھ دایا بھایا. تو میسرہ جو ہے یہ الجھ گیا, حضور نے روکا, انہوں نے کہا نا میں وہ جو کہتا ہے مان لو, ہمیں لڑائی نہیں کرنی, ہم لڑائی بڑائی کرنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں شام. نہیں نہیں اس کو جواب کوئی بات نہیں, اللہ میں کسی اور جگہ سے دے دے گا. اچھا جب تو لڑائی ایسے کئی معاملے میں میسر آ کر جیسے الجھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلجھا دیتے. ابھی نبوت نہیں ملی ہے, 22-23 سال کی عمر ہے آپ کی. واپس جب آئے تو خدیجہ نے اچھا حساب کتاب دیا, حضور نے یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, اتنا نفع ہوا یہ ہوا یہ ہوا. تو خدیجہ نے پیسہ ہاتھ میں لیا نہیں, رکھو محمد تمہارے پاس رکھا, اور اندر جا کر پوچھا میسرہ سے کہ کیسے کیسے رہے یہ لڑکا کیسا ہے. اس نے کہا کہ بہت اچھا لڑکا ہے, کسی سے لڑائی نہیں, جو بھی ہے بھائی جھکتا تولنا جھکتا, یعنی میرے ہم سفر میں ساتھ رہے لیکن کوئی بدمزگی والی چیز نہیں ہوئی. خدیجہ نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک, سمجھ گئی. واپس آئی, واپس آ کر کہا ہاں کیا حساب ہے؟ کہ یہ حساب ہے, فرمایا کہ بھائی دیکھو راسل مال بھی تمہارا اور نفع بھی تمہارا. جیسے پونجی واپس لے جاتی ہے نا تو کچھ بھی نہیں, پونجی بھی ہدیہ کر دی اور جو نفع ملا تھا سب سب تمہارا, تم لے جاؤ. اب وہ لے کر حضور تو خوش ہو گئے, بھائی اچھا ہے کبھی جانے موڑی بھی ملی, نفع بھی ملا, اور نفع کے اندر بھی کوئی پارٹنرشپ نہیں, پورا کا پورا مل گیا. جب باہر نکلنے لگے یعنی دروازے سے تو خدیجہ نے کہا کہ کل ذرا آ کر میری ملاقات کر لینا, ابھی سفر سے آئے ہو تھکے ہارے ہو, کل ایک دو دن کے بعد جب تھکن اتر جائے میرے پاس آ رہے. آپ نے فرمایا ہاں ہاں, اب تو تعلق ہو گیا نا قسم کا تجارتی. وہاں گئے گھر ابو طالب سے, ابو طالب کو جب وہ مال دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ابو طالب بہت خوش ہو گئے, ارے بہت نفع ہوا, تو کہتا مجھے دھندا کرنا آتا نہیں, ادھر تو اچھا دھندا کر کے آیا, کہ دیکھ یہ کتنا تجارت کر کے آیا. تو حضور نے سنایا کہ وہ اصل میں یہ ہے کہ میں نفع تو اتنا ہوا لیکن خدیجہ نے جو ہے سارا مال دے دیا اور مجھے بلایا بھی ہے. تو ابو طالب نے کہا ضرور جانا, یہ دوسری سوچ سے کہہ رہے ابو طالب کہ مالدار عورت بلا رہی ہے تو ہو سکتا ہے کچھ پیسہ دے گی, ہو سکتا ہے کچھ ہیلپ کرے گی, کوئی مدد کرے گی, کوئی یعنی ان کے ذہن میں یہ, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن بھی بالکل خالی, یہ کیوں بلایا جیسے کہ مجھے بلایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو دن کے بعد تشریف لے گئے, خدیجہ نے بہت اکرام کیا, بٹھایا, پھر یوں کہا کہ محمد تم نے شادی کی؟ یہ بات کر رہی خدیجہ. آپ نے فرمایا نا کہ شادی کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا ارادہ تو ہے لیکن یہ کہ خرچہ کہاں سے لاؤ, بیوی لاؤ تو مکان بھی بناؤ, اس کے لیے خرچہ بھی کرو, میرے پاس اتنی استعداد نہیں ہے کہ میں مکان بناؤں, میں خرچہ کروں, میں کھانے کا اس کا کروں. تو خدیجہ نے کہا کہ یہ بتاؤ سیبہ سے کرنی ہے باقرہ سے کرنی ہے, یہ سوال کر. کیونکہ کوئی بھی مل جائے, لیکن یہ کہ کم سے کم پہلے خرچے کا تو انتظام ہو, گھر مکان کا تو انتظام ہو کسی کو. تو خدیجہ نے خود نے کہا کیا خیال ہے اگر میرے ساتھ تمہارا نکاح ہو جائے. یہ ابتدا ہو, یہ خود کہا خدیجہ نے کہ کیا خیال ہے تمہارا اگر میں تمہارے ساتھ نکاح کروں, تم میرے ساتھ نکاح کر لو. تو حضور فرماتے تھے کہ جب میں نے یہ سنا تو میرے تو پاؤں تلے کی زمین سرک گئی, ارے اتنی بڑی عورت اور میں کہا اور یہ کہا, میں کہا یہ کہا, میں تو غریب آدمی ہوں, غریب گھرانے کا لڑکا ہوں. تو حضور نے جواب میں کہا کہ میں میرے چچا سے مشورہ کر لوں. حضرت خدیجہ نے کہا کہ ہاں تم ضرور مشورہ کرو, لیکن جلدی مجھے خبر کرنا, دیر مت کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ابو طالب کے پاس, یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا اور یہ بات رکھی تھی. ابو طالب بھی بھڑک گئے, ارے کیا اس نے نکاح کا پیغام رکھا, ارے پورا مکہ والے چاہتے ہیں نکاح کرنا اس کے ساتھ. یوں کہا کہ آپ کو بھی بلایا, آپ بھی چلے جانا بات کرنا. چنانچہ ابو طالب خود آئے, ہاں تم نے محمد سے کچھ بات کی تھی؟ تو خدیجہ نے کہا کہ ہاں میں نے بات کی ہے. تو ابو طالب نے کہا کہ معاملہ تو تمہارے باپ کا ہے, تمہارے والد کیسے خوش ہوں گی؟ یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کے والد بہت سخت تھے حضرت خدیجہ کے. وہ کہتے تھے میری لڑکی میں ایسے آدمی کو نہیں دوں گا, میں میری لڑکی بہت رئیس کو دوں گا اور یہ کروں گا, یہ ذہن میں تھا ان کے. تو میرے تمہارے والد کیسے ہاں بھریں گے؟ تو حضرت خدیجہ نے کہا میرے والد کو ہاں بھرانے کی ترتیب مجھے آتی ہے. کہا کیا؟ یوں کہا روزانہ میں شراب پلاتی ہوں ان کو, تو جس دن یہ معاملہ ہوگا اس دن ڈبل شراب پلا دوں گی. تو وہ جو ہے وہ جو میں کہتے جاؤں گی وہ ہاں ہاں کہتے جائیں گے, وہ دماغ حاضر نہیں ہوگا, میں ترتیب کر لوں گی, خالی آپ لوگ تیار ہو کے نہیں یہ بتاؤ. تو ابو طالب نے کہا ہاں ہم تو تیار ہیں. تاریخ طے ہو گئی, اور تاریخ طے ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یعنی نکاح کی بات ہوئی تو ابو طالب نے خود نے خطبہ پڑھا, اور خطبے میں کیا کہا انہوں نے؟ یوں کہا کہ دیکھو پورا مکہ جانتا ہے کہ خدیجہ بہت مالدار عورت ہے, بہت سمجھدار ہے, اور مکہ کا ایک ایک آدمی چاہتا ہے اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے, اور وجاہت میں بھی بہت زیادہ ہے, لیکن میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرا بھتیجا جو ہے وہ اخلاق کے اعتبار سے, معاملات کے اعتبار سے, اور صفات کے اعتبار سے خدیجہ سے کروڑوں گنا گنا زیادہ اونچا ہے. یہ خطبہ بھی جملہ کا ابو طالب نے. مہر طے ہوئی, نکاح ہو گیا, ان کے والد نے بھی ہاں بھر دی, شراب کی ہوئی تھی, مجلس تھی. پھر جب رخصتی ہوئی, اب سنو یہ جملہ اگلا, جب رخصتی ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے کمرے میں, تو حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا, اور ہاتھ پکڑ کے یہ کہا کہ محمد میں تمہارا ابھی تو نبوت ملی نہیں ہے, نبوت ملنے کو تو 10-15 سال باقی ہیں. اے محمد میں نے جو سارا معاملہ کیا ہے میں نے اس وجہ سے نہیں کیا کہ میں تمہارے ساتھ کوئی زندگی گزاروں, یا مجھے کسی شوہر کی ضرورت تھی, یا کوئی میں بالکل جو ہے آوارہ لڑکی تھی, یا کوئی یہ بات نہیں ہے, بلکہ میں تمہارے ساتھ جو تم کو ابھی اپنے سینے سے لگا رہی ہوں اور یہ جو معاملہ کر رہی ہوں, خالی میری ایک بات یاد رکھنا, میں نے اس وجہ سے کیا ہے کہ تمہاری پیشانی کے اوپر نبوت کا نور مجھے محسوس ہو رہا ہے. پھر روتے ہوئے حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ایک زمانہ آئے گا اللہ آپ کو نبوت دے گا اور آپ نبی بنیں گے, اس وقت میری درخواست یہ ہے کہ مجھے اپنے حرم سے نکال کر دینا. یہ اس وقت کہا تھا کہ ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی بھی نہیں ہے, ابھی تو یعنی جوانی ہے, کہ نبوت کا نور مجھے دکھائی دے رہا ہے, میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں. اور جب اللہ آپ کو نبوت دے تو اس وقت میں مجھے اپنے حرم سے نکال مت دینا، اس لیے کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں گی، میری اولاد ہو چکی ہوگی، آپ جوانی کی طرف تیزی جا رہے ہوں گے، بہت عورتیں آپ کو ملیں گی، جوان ملیں گی، کنواری ملیں گی، بات سب سب ہوگا، خوبصورت عورتیں ملیں گی، لیکن میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ خدیجہ کی یہ باتیں میرے دل میں ایسی اتری ایسی اتری ایسی اتری کہ اس نے جتنا میرا ساتھ دیا ہے کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا، سارا مال لگا دیا. تو خدیجہ جو ہے یہ سب سے پہلی ہے. اب جب مسلمان ہوئے حضرت خدیجہ باہر نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سامنے سے ابو بکر ملے تو ابو بکر کو حضور نے دعوت دی، ابو بکر مسلمان میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ تصدیق اکبر نے انکار نہیں کیا، بالکل بالکل کوئی مزاحمت نہیں، کوئی انکار نہیں، کوئی بس ایک جملہ خالی آہستہ سے کہا کہ محمد تو اللہ کے نبی ہو، تو اتنے بڑی چیز تم کہہ رہے ہو، تو کوئی دلیل ہے تمہارے پاس، کوئی معجزہ، کوئی دلیل، بہت بڑی چیز تم کہہ رہے ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑ سے جواب دیا، تو دلیل چاہ رہا ہے، تیرا وہ خواب جو تو نے شام میں دیکھا تھا. یہ اتنا جملہ کہا، رؤیا کالذی رأیتھا فی الشام. صدیق اکبر نے جب یہ سنا تو خواب یاد آ گیا، وزیر اللہ فی حیاتہ و خلیفۃ اللہ بعد وفاتہ. وہ جو خواب یاد آیا تو صدیق اکبر چمٹ گیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، اب اللہ کے سچے نبی. خوابوں کی دنیا کی رہبری. اب خوابوں کے بارے میں بہترین ایک اصول بیان کروں کہ آدمی خواب دیکھے تو جلدی کسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کرے، یہ پہلا اصول ہے. جو 10 جگہ آدمی کہتا ہے آج میں نے یہ خواب دیکھا، وہ آدمی بھتنگڑ میں پڑ جاتا ہے، تو پریشانی میں آ جاتا ہے. خواب دیکھو کسی کے سامنے اس کا تذکرہ مت کرو، اچھا خواب دیکھو الحمدللہ کہو، برا خواب دیکھو بائیں طرف تھو تھو کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. جب خواب کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا، آدمی کسی سے تذکرہ نہیں کرتا، اندر ہی اندر رکھتا ہے، تو پھر اس خواب کی تعبیر بھی ختم ہو جاتی ہے. اچھی تعبیر ہوتی ہے تو باقی رہتی ہے، بری تعبیر ہوتی ہے تو ہوا منصورہ ہو جاتی ہے، اڑ جاتی ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ خواب ایسا ہے جیسا کہ عصفور پرندہ پاؤں کے اوپر، کوئی پرندہ چکلی اگر پاؤں کے اوپر بیٹھے گی تو کتنی دیر رہے گی بھائی، وہ تو یوں کیوں بلیو کرو تو اڑ جائے گی. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ اپنی بیوی سے مت کہو، اپنی بیوی سے نہیں بلکہ کسی عورت سے مت کہو. عورتیں برا نہ مانیں، یہ میں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ عورتوں سے خوابوں کا تذکرہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے مزاج میں جلدی ہوتی ہے، ان کے پاس زیادہ علم نہیں ہوتا. اور آج کی عورتوں کے پاس کہاں سے علم ہوگا، جب آج مردوں کے پاس نہیں ہے تو عورتوں کے پاس کہاں سے ہوگا؟ وہ علم کی گہرائی، وہ علم کی فطانت، وہ علم کی فقاہت، وہ اندر کی گہرائی، وہ کہاں سے عورتوں کے پاس آئے گی؟ چونکہ براہ راست علم حاصل نہیں کرتی، واسطوں سے کرتی ہے. اچھا کتابوں سے علم نہیں آتا، صحبت سے اور تربیت سے آتا ہے علم. یہ چیزیں جو ہے یہ علماء کے پاس بیٹھنے سے، مجلسوں سے، یہ جتنی مجلس ہوئی اس مجلس سے، یہ مجلس سے آپ کو یاد نہیں کہ کہا رہا یہ کہا تھا یہ کہا تھا یہ کہا جی، یہی باتیں میں نے کتاب میں لکھی ہے. تو کتاب میں آپ پڑھو گے تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا، جو مجھ سے سننے میں مزہ آئے گا. کیا کتاب میں نے یہ چیزیں لکھی ہیں تو آپ لے کو پڑھتے پڑھتے، لیکن جی میں آپ کو سمجھاؤں گا اور سمجھانے کے بعد پھر کتابیں پڑھو گے آپ تو آپ کو پکا یاد ہو جائے گا کہ ہاں یار یہ مولانا نے کہا تھا، دیکھو یہ بھی لکھا. اب وہ علماء کہاں ہیں جو ایسی مجلس کریں، اور خاص طور سے کینیڈا امریکہ میں کہاں سے ملیں گے وہ؟ اس لیے دو باتیں، ایک تو یہ کہ کسی کے سامنے تذکرہ مت کرو، دوسری بات یہ کہ عورتوں کے سامنے تذکرہ مت کرو، تیسرا کسی حاسد دشمن کے سامنے تذکرہ مت کرو. کوئی آپ کا حاسد ہے، کوئی دشمن ہے، یوں کہنا اس کے سامنے بھی تذکرہ نہیں کرتے. ہاں لیکن اگر کوئی خواب آپ بار بار دیکھ رہے ہیں، مستقل دیکھ رہے ہیں، تو پھر دنیا کے اندر نگاہ ڈالو، کس پر آپ کو اعتماد ہے، بھی کوئی نہ کوئی عالم ہوتا ہے, کسی نہ کسی پر اعتماد ہوتا ہے آدمی کو کہ ہاں یہ مولوی صاحب کچھ ٹھیک ہیں, تو ان سے رابطہ کر کے ان سے پوچھ لو کہ میں بار بار ایک خواب دیکھ رہا ہوں, مجھے ذرا اس کی تعبیر دے دو. اچھا تعبیر دینے میں جو اس کی مہارت, جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا آدمی ہے امام مالک, وہ تو ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جو بھی خدمت کی مسجد نبوی میں رہ کر امام مالک نے سب سے زیادہ کی. اب وہ خواب دیکھ رہے ہیں اور تعبیر وہ خود نہیں سمجھ رہے, حالانکہ ہے ہم امام مالک, خواب دیکھنے والا امام مالک خود ہے. امام مالک کی تمنا یہ تھی کہ ان کی قبر مسجد بقی میں بنے, اس لیے مدینہ منورہ وہ چھوڑتے نہیں تھے, جیسے کہ مدینہ میں رہیں گے مدینہ میں رہوں گا, مجھے یہاں سے جانا نہیں. لیکن مکہ بھی یاد آتا تھا ان کو, تو ڈرتے تھے کہ مکہ جاؤں میں عمرے کے لیے اور رستے میں کبھی میرا انتقال ہو گیا تو میری قبر رستے میں بنے گی, مدینہ کی مٹی سے محروم رہوں گا, تو پھر مکہ مکرمہ نہیں جاتے تھے ڈر کے مارے. بڑھاپا آ گیا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے, اور خواب میں آنے کے بعد حضور نے جیسے بات کی تھی, امام مالک نے کہا کہ حضرت اگر مجھے اتنا پتہ چل جائے کہ میری عمر کتنی ہے تو میں مکہ کا سفر کر رہا ہوں, اگر مجھے تھوڑا سا اشارہ ہو جائے, لیکن مجھے مکہ بہت یاد آیا ہے, آپ مجھے تھوڑا سا اشارہ کر دیں کہ میں کتنے دن زندہ رہوں گا تو میں مکہ مکرمہ سفر کر رہا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب تو نہیں دیا, لیکن حضور نے خالی یہ اشارہ کیا پانچ انگلیوں کا, پانچ بس اتنا, آنکھ کھل گئی امام مالک کی. اب خواب دیکھنے کے بعد پانچ پانچ کہا ہے, پانچ سے پانچ گھنٹے مراد ہیں, پانچ دن مراد ہے, پانچ مہینے مراد ہے, پانچ سال مراد ہے, کیا مراد ہے؟ اب پریشان ہو رہے ہیں امام مالک, کہا لے کہ امام مالک کتنا بڑا آدمی ہے, خود 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 عالم ہے اور خود حدیث لکھنے والا, خود بڑا آدمی اونچا آدمی, اوش پر پریشان ہو رہے ہیں کہ پانچ کہا, یہ اشارہ کیا ہے, پانچ سے کیا مراد ہے؟ تو ان کے شاگرد تھے امام مالک کے, جو خواب کی لائن کے ماہر تھے, تو امام مالک نے ان کے سبق میں آگے خود بیٹھتے تھے امام مالک کے درس میں, یہ کہا کہ ارے بھائی میں نے یہ خواب دیکھا ہے, امام مالک نے کہا, اور یہ خواب کی تعبیر میرے سمجھ میں نہیں آ رہی. تو شاگرد نے کہا کہ حضرت میرے گھر پر دعوت قبول کرو تو بتاؤں گا, امام مالک کسی گھر جاتے نہیں تھے, کہا ہاں ضرور آؤں گا, چونکہ خواب کی تعبیر لینی ہے شاگرد سے. چنانچہ گئے شاگرد سے پوچھا بھئی میرے اس خواب کی تعبیر, تو اس نے کہا کہ آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جو پانچ کا اشارہ حضور نے کیا ہے اس کا مطلب پانچ گھنٹے, پانچ دن, پانچ مہینے, پانچ سال, یہ مراد نہیں ہے, اس سے مراد یہ ہے خمسن لا یعلمہن الا اللہ, کہ پانچ چیزیں وہ ہیں کہ جسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, ان پانچ چیزوں میں سے ایک چیز موت بھی ہے. سمجھ گیا کہ حضور نے اشارہ وہ کیا کہ تم مجھے پوچھ رہے, میں کہتے ہیں کہ ان اللہ عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت, یہ پانچ چیزیں مراد ہے قرآن کی, اور تمہارا ذہن گیا, آپ کا ذہن گیا اس طرف. امام مالک نے کہا کہ بہت اچھا, میرا ذہن پارے ہو گیا, مہارت ہے. امام ابو حنیفہ بیٹھے ہوئے ہیں, سامنے سے نوجوان آیا, حضرت اچھا مجلس لگی ہوئی امام صاحب کی, امام ابو حنیفہ کی, حضرت میں تین دن سے خواب دیکھ رہا ہوں کہ ابلا ہوا انڈا ہے, اس میں جو ہے توڑتا ہوں ابلے ہوئے انڈے کو, سفیدی جو ہے کھا جاتا ہوں, زردی چھوڑ دیتا ہوں. امام ابو حنیفہ نے کہا کہ جا آج بیان کیا کل بیان مت کرنا, جب آگے سے خراب آدمی ہے, اتنا جملہ کہا خراب آدمی جا. پھر دوسرے دن مجلس میں آ گیا, حضرت آج میں یہ خواب دیکھا کہ ابلا ہوا انڈا ہے اور جب میں اسے توڑتا ہوں اور اس کی سفیدی کھا جاتا ہوں, زردی چھوڑ دیتا ہوں. امام صاحب نے کہا کہ اب اگر بیان کرے گا تو جیل میں بھیج دوں گا, اور ساتھی سے کہہ دیا بہت خراب آدمی. اب تیسرے دن پھر آیا, حضرت آج بھی یہی دیکھا, امام صاحب نے کہا اچھا بیٹھ, میں پولیس والوں کو بلاؤ. پولیس والوں کو بلایا اور کہا کہ بھائی اس کو جو ہے پکڑ لو, جیل میں لے جاؤ, یہ کفن چور ہے. سمجھ گئے؟ انڈا توڑتا ہوں یعنی وہ قبر جو ہے کھودتا ہوں, سفید جو ہے کھا جاتا ہوں, کفن لے لیتا ہوں اور مردے کو چھوڑ دیتا ہوں, یعنی وہ زردی چھوڑ دیتا ہوں. گھر پر گئے اس کے پولیس والے تو سینکڑوں کفن رکھے ہوئے. اب یہ چیزیں آدمی کہاں سے سیکھے گا؟ یہ تو مستقل فن ہے, آپ سمجھ رہے ہیں, یہ تو مستقل ایک فن ہے. اسی لیے میں خالی موٹے موٹے اشارے کر دیتا ہوں. خواب میں اگر کوئی آدمی دودھ دیکھے تو یہ سمجھ لے کہ اس آدمی کے گھر میں اللہ علم الہی لانے والا ہے, علم الہی سے اللہ اسے متصف کرے گا, اس کو, اس کی اولاد کو. دودھ پیتے ہوئے, دودھ لیتے ہوئے, دودھ بیچتے ہوئے, دودھ خریدتے ہوئے, دودھ جو ہے لے جاتے ہوئے, اگر کوئی دیکھے جیسے دیکھتا ہے آدمی کے دودھ, تو یہ علم سے اس کی تعبیر ہوتی ہے. خواب میں اگر کوئی آدمی سمندر دیکھے, کیسا بہت بڑا سمندر ہے, اس سے برکتیں مراد ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے گا, اس کے سمندری سفر ہوں گے, اس کے مال کے سمندری سفر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو برکت سے نوازے گا. خواب میں بڑی بڑی مچھلیاں دیکھے آدمی, مچھلیاں دو قسم کی ہوتی ہے, ایک بڑی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں, جتنی بڑی مچھلی اتنا ہی زیادہ پیسہ, سمجھ گئے؟ یہ خواب کی تعبیر ہے. اگر چھوٹی چھوٹی مچھلیاں دیکھیں اتنا ہی بیچارہ فقیر, اتنا ہی پیسہ کم. خواب میں سانپ کو دیکھے تو سانپ سے مراد دشمن ہوتا ہے. خواب میں پاخانہ دیکھ رہا خدا نہ خواستہ تو اس سے بیماری ہوتی ہے. خواب میں دیکھا کہ مجمع جو ہے بچپن, ایک جگہ ہم کسی جگہ, جیسے ہم آپ کے یہاں آئے تھوڑے دنوں کے لیے, تو کسی جگہ ہمارا پروگرام بنا تھا کسی جگہ, تو وہاں تو لکھا کہ مولوی صاحب آپ بیان کر رہے تھے تو جتنا مجمع ہے وہ مجمع سارا کے سارا بچے ہو گئے, سب بچے, چھوٹے بچے ہو گئے. کیا تعبیر؟ میں نے کہا یہ خواب بہت اچھا خواب ہے تیرا, کہ اللہ نے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا, ایسے ہو گئے جیسے معصوم بچے ہوتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی, اور روزانہ فجر کی نماز کے بعد اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے تھے مجمع کی طرح متوجہ ہو کر, اور کہتے تھے بھئی کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے آج تو بتا دو. تم مردوں میں سے کوئی آ جاتے تھے, کبھی خواتین میں سے آ جاتی تھی, تو ایک عورت نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آج تو میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے. آپ نے فرمایا یہ مت کہو برا خواب, تم خالی خواب سنا دو. خواب کو برا کیوں کہتے؟ تم خالی خواب سنا دو. تو کہا میں نے حضرت خواب سناتے ہوئے شرم آتی ہے مجھے. میں شرمانے کی کیا بات ہے, جو دیکھا ہے تو بتا دو ہمیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ حضرت فاطمہ کا جو ہے یہ ران کا ایک حصہ کٹا اور کٹ کر جو ہے وہ آپ کی گود میں آیا. تو اس نے کہا تو بہت اچھا خواب ہے, فاطمہ کو اللہ لڑکا دے گا اور وہ لڑکا میری گود میں آئے گا. حسن حسین کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام کے ساتھ پوچھتے تھے. اسی طرح اچھا خواب کا تعلق موسم سے بھی ہوتا ہے. بہت سخت کڑاکی کی سردی ہے کینیڈا میں اور خواب میں کوئی آگ دیکھ رہا ہے گھر میں, بہت سردی ہے اور سردی میں آگ دیکھنا, تو ایک فرمانے کا اللہ بہت مال دے گا اس کو. اور بہت گرمی ہے, لوئیں چل رہی ہیں اور لوئیں میں آدمی آگ دیکھے, مطلب کہ اس کے گھر میں پریشانی آئے گی. موسم 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 کا فرق ہوتا ہے. اچھا بعض لوگوں کو برے خواب بہت آتے ہیں تو کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں. میں آپ کو ایک آیت بتاتا ہوں, روزانہ وہ آیت پڑھ کر سو جایا کرو, بد خوابی ختم ہو جائے گی آپ کی. 11 پاری کی آیت ہے, لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. یہ 11 پاری کی آیت ہے, سورہ یونس کی آیت ہے. رات کو سوتے وقت اگر آدمی اتنا پڑھ لے ہوئے, جیسے آیت الکرسی پڑھ لی, دوسری جو ہماری اوراد مسنونہ ہے یہ پڑھ لی. اچھا یہ لہو البشرا والی جو یعنی آیت والے جو تجربہ, یہ حدیثوں میں نہیں ہے, حدیث کہہ کے آگے مت بڑھانا. یہ علماء کا تجربہ ہے کہ بہت علماء نے لکھا ہے اسے, میں اب ہم نے بھی ہماری کتاب میں لکھا ہے اس کو, کہ رات کو سوتے وقت اگر جو ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. اتنا اگر آدمی پڑھ کر سو جایا کرے تو جو برے خواب آتے ہیں وہ برے خواب آنے بند ہو جائیں, پھر آدمی انشاءاللہ دیکھے گا تو اچھے خواب دیکھے گا. اچھا خواب میں جو ہے صحابہ کو دیکھنا, مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ہمارا ساتھی آیا اور اس نے کہا کہ میں بار بار عبداللہ بن مسعود کو خواب میں دیکھ رہا ہوں. تو مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کی روحانی نسبت اللہ تیرے اندر منتقل کرے گا, ان کا علم اللہ تعالیٰ تیرے اندر منتقل کرے گا. خواب میں دیکھ رہا ہے کہ اذان دے رہا ہے, مطلب کہ یہ آدمی حج کرے گا. بعض لوگ دیکھ کے خواب میں دیکھ رہا ہے کہ اذان دے رہا ہے کہ وہ آدمی حج کرے گا. بعض مرتبہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ وہ اذان دے رہا ہے لیکن قبلے کی طرف نہیں, جیسے قبلہ ہے نا بھائی اس طرف اذان دیتے ہیں لیکن کوئی اور رخ پر دے رہا ہے اذان, مطلب کہ یہ آدمی دین کا کام کی کوشش تو کر رہا ہے لیکن غلط جا رہا ہے, یہ صحیح رخ پر نہیں ہے. یہ اپنے بارے میں خود سمجھ لے کہ غلط رخ پر ہے. خواب میں دیکھے جوان جوان لڑکی ہے, جوان لڑکا ہے, شادی ہوئی دونوں کی, دونوں میں سے کسی ایک نے دیکھا کہ میری بیوی بوڑھی ہو گئی, یا جائے بیوی نے دیکھا کہ میرا شوہر بوڑھا ہو گیا. یہ میری بیوی تو جوان ہے, یہ بوڑھی کیسے ہو گئی, یہ تو بالکل جوان تھی. خواب میں دیکھے کہ بیوی بوڑھی ہو گئی یا خواب میں دیکھا کہ شوہر جو ہے بوڑھا ہو گیا, تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ بڑھاپا جو ہوتا ہے وفادار ہوتا ہے. آپ سمجھ گئے, جوانی ساتھ چھوڑ دیتی ہے, بچپنا ساتھ چھوڑ دیتا ہے, بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا, بڑھاپا آخر تک ساتھ رہتا ہے, مطلب کہ یہ دونوں میاں بھی وفادار ہیں. یہ میں نے اشارے کیے, ویسے تو اس کی لمبی چوڑی تفصیل ہے, بڑا صاحب دیکھے چھوٹا صاحب دیکھے, بیت الخلاء میں جاتے ہوئے دیکھ رہا ہے, کوئی اگر اس کے قے ہو رہی ہے دیکھ رہا ہے, کوئی دیکھ رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے, کوئی دیکھ رہا ہے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھا ہے, کوئی دیکھ رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے, کوئی دیکھ رہا ہے اڑ رہا ہے, کوئی دیکھ رہا ہے کہ آگ برس رہی ہے, کوئی تو سب کی جو ہے تعبیریں الگ الگ ہوتی ہیں. بس سب سے پہلی چیز جو میں نے عرض کی وہ یہ کہ خواب کسی کے سامنے بیان مت کرنا اور خود سے تعبیر بھی مت گھڑ لینا. خواب دیکھا کہ ہاں میں نے یہ دیکھا تو اب یہ ہوگا اب یہ ہوگا, نہ وہ آدمی پریشان ہو جاتے ہیں. بار بار دیکھو تو بعض مرتبہ خواب جو ہے بہت برا ہوتا ہے, بہت خراب خواب, اور تعبیر اس کی بہت اچھی ہوتی ہے. خواب بہت خراب اور تعبیر کہ بہت اچھی. یہ زبیدہ جو تھی نا, زبیدہ ہارون رشید کی بیوی, اس نے خواب دیکھا کہ سارے دنیا کے مرد آ رہے ہیں اس سے صحبت کر رہے ہیں. ابھی گھبرائی, بڑی عورت بادشاہ کی بیوی, یہ ابن سیرین تھے اس زمانے میں خواب کے معبر بڑے, تو یہ اس نے اپنے باندی کو بھیجا اس زبیدہ نے, یہ کہا میرا نام مت لینا تو جا اور جا کر جو ہے تو کہہ کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے, یعنی اپنے طرف نسبت کرنا میری طرف مت کرنا. تو یہ ابن سیرین کے پاس گئی, ابن سیرین کے پاس جا کر اس نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا. ابن سیرین نے کہا یہ خواب بہت اونچی عورت کا ہے, تیرا نہیں ہو سکتا, جب وہی بیٹھے بیٹھے جواب دے دیا, اتنا اچھا خواب تو دیکھ ہی نہیں سکتی. اچھا خالی کتاب میں دیکھ لیتی, بمبئی میں تھا تو ایک آدمی کا مجھے فون آیا, مولوی صاحب میں نے خواب دیکھا کہ میں ہاتھی پر سوار ہوں. تو میں نے کہا کیا مطلب, کیا ارادہ ہے تیرا؟ یہ کہنے آپ نے کتاب میں لکھا ہے کہ جو آدمی ہاتھی پر سوار ہوتا ہے وہ اس ملک کا بادشاہ بن جاتا ہے خواب میں دیکھا. لو صاحب وہ فون پر ہی مجھے بتا رہا, میری کتاب کا حوالہ بتا رہا. میں نے کہا بھیا میں ابھی مشورے میں بیٹھا ہوں, مرکز پر ہوں, مشغول ہوں, بعد میں اطمینان سے فون کرنا. کب کروں؟ میں نے کہا تو بعد میں فون کرنا. اب وہ ٹائم پوچھے کب کروں تو ٹائم تو نہیں بتا سکتے کب کروں, کب فارغ ہوتے ہیں. اب اس کے فون پر فون, فون پر فون. تو میری عادت یہ ہے کہ جس کا فون بہت آئے تو خالی آخری نمبر یاد رکھ لیتا ہوں. سمجھ گئے نا, آخر میں چار ہے کہ آخر میں پانچ ہے کہ آخر میں نو ہے کہ کیا ہے, سمجھ جائے گا اس کا ہے. تو بعض زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں نمبر بدل کے فون کرتے ہیں. اس کا فون پر فون. تو میں نے کہا ہاں بھائی عبدالباری عبدالمتین نام تھا اس کا, ہاں بھائی عبدالمتین میں کیا, وہ میں نے خواب دیکھا دیکھا ہندوستان کا بادشاہ بن گا رہے. میں نے کہا اللہ کے بندے یہ جو میں نے لکھا ہے وہ اگر بادشاہ کا لڑکا یہ خواب میں دیکھے کہ میں ہاتھی پر بیٹھا ہوں تو وہ بادشاہ بنے گا. تیرا تو باکھڑا بھی نہیں ہے بمبئی میں, تو کیا بنے گا؟ ہاں تو آخر میرے لیے کیا؟ میں نے کہا تیرے لیے اتنا ہے تو تھوڑی بہت ترقی ہوگی. وہ تو آدمی آدمی کا تو کون دیکھ رہا تھا, وہ ابھی آتے ہوئے ملا تھا مجھ کو, تو میں اس کو ہاتھی کہہ کے پکارو, بھائی کیا حال ہے؟ ہاتھی باتی دیکھتا تو نہیں, نہ دیکھتا, دھندا چل رہا ہے. بادشاہ کا لڑکا اگر دیکھے کہ وہ ہاتھی پر سوار ہے, مطلب کہ بادشاہ کی جو نسبت ہے, بادشاہ کا بیٹا ہے, تو جیسے میرا باپ بادشاہ ہے تو یہ بھی بادشاہ بنے. تو یہ وہ باندھی گئی. تو ابن سیرین نے کہا یہ تیرا خواب نہیں ہو سکتا, یہ تو بہت اونچا خواب ہے. واپس آئی, واپس آ کر زبیدہ سے کہا کہ وہ تو ایسا کہہ رہے. اچھا اب اچھا کل جانا, میرا نام لے کے بتانا, میں نے خواب دیکھا ہے. چنانچہ آئی, زبیدہ نے خواب دیکھا ہے, کہا ہاں اس کا خواب ہے, یہ ہو سکتا ہے اس کا خواب. تعبیر دے دینا کہ اللہ تعالی اس سے حرم شریف میں کوئی ایسا بڑا خیر کا کام لے گا جس سے ساری دنیا کے لوگ فائدہ اٹھائیں گے. پھر نہر زبیدہ کا قصہ ہوا جو میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ اللہ بہت بڑا کام لے گا اس سے جس سے ساری دنیا کے لوگ فائدہ اٹھائیں گے. چنانچہ نہر زبیدہ سے جو لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور اب بھی فائدہ اٹھا رہے, لیکن اب ماشاءاللہ ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے اس نہر کی زیادہ اہمیت رہی نہیں, لیکن اب جو ہے کئی کئی وہ بورڈ پر لگا ہوا ہے کہ یہاں سے نہر زبیدہ بہہ رہی ہے, یہاں سے نہر زبیدہ جا رہی ہے, یہاں سے نہر زبیدہ جا رہی ہے. لیکن اب چونکہ پانی کی فراوانی ہو گئی, اب جو کچھ نہ کچھ زیادہ ماشاء اللہ وہ سہولتیں ہو گئی, تو اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے, لیکن ہوا جیسا خواب دیکھا تھا ویسا ہوا. بات پھر سمجھ میں آ گئی, بہت اس پر تفصیلیں ہیں. بس اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. دن مبشرات جو ہے یہ ہمیشہ رہیں گی, قیامت تک رہیں گی مبشرات. مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو دعوت کا کام ملا وہ خوابوں سے ہی تو ملا, بھائی تم جاؤ کام لیں گے, تم سب کام کر رہے ہیں آپ کو. اب مولانا اللہ صاحب نے کہا میں تو بہت کمزور ہوں. یہ تو تم کمزور ہو, کام لینے والے ہم ہیں, ہم تم سے کام لیں گے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا مکہ مکرمہ میں 1978 میں, کہ وہ لیٹے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے. خواب میں آ کر حضور نے کہا عمر اپنا منہ کھولو, والد منہ کھولا. اب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے گئے, تھوک رہے, پیٹ بھر گیا, ابا نے کہا نہیں بھرا, اور تھوکا, پیٹ بھر گیا, انہوں نے کہا نہیں بھرا, یہاں تک کہ وہ پیٹ پورا بھر کے وہ تھوک جو ہے وہ لا مبارک وہ باہر آنے لگا. تو اس نے فرمایا بھر گیا, انہوں نے کہا بھر گیا. بس وہ خواب دیکھا. اس کے بعد سے بڑے بڑے اجتماعات شروع ہوئے. مولانا علی بن نجیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک جتنی بھی بات کرنے والے آئے ہیں, جتنی خیر کی بات مولانا عمر صاحب سے لوگوں نے سنی ہے کسی سے نہیں سنی گئی. وہ خواب کی تعبیر تھی, جو خواب کی تعبیر تھی. پھر ابا نے کہا میرے ساتھ تیرا بیٹا یونس بھی ہے, میں کہا اس کو بھی لاؤ. حرم شریف میں جاتے ہیں نا, وہ تھیلیاں لے کر جس میں چپل وغیرہ رکھتے ہیں وہ تھی, اس میں ہیرے جواہرات دیے, یہ دیا, دعائیں دی, یہ دیا, وہ چیز اب چل رہی ہے. دیکھا ہے خواب تب 1978 میں, کتنے سال ہو گئے تب سے جو یہ کتابیں چل رہی ہیں, چل رہا ہے, چل رہا خیر. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہبری ہوتی ہے میرے بندوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بقیہ تفصیل کل ان شاء اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ضاق أمر إلا فرجه الله. اللهم صل على محمد بعدد كل ذرة 100,000,000 مرة وبارك وسلم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا وصل على محمد في أوسط كلامنا وصل على محمد في آخر كلامنا وصل على محمد في جميع كلامنا. اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد كل ذرة 100,000,000 مرة وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا خَالِدًا مَعَ خُلُودِكَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا لَا مُنْتَهَى لَهُ دُونَ مَشِيَّتِكَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا دَائِمًا مَعَ دَوَامِكَ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ وَلَكَ الْمَنُّ كُلُّهُ وَلَكَ الشُّكْرُ كُلُّهُ وَلَكَ الْخَلْقُ كُلُّهُ وَلَكَ الْفَضْلُ كُلُّهُ وَإِلَيْكَ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ وَإِلَيْكَ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ كُلُّهُ لَكَ الْحَمْدُ بِالْإِسْلَامِ لَكَ الْحَمْدُ بِالْإِيمَانِ لَكَ الْحَمْدُ بِالْقُرْآنِ لَكَ الْحَمْدُ حَتَّى تَرْضَى لَكَ الْحَمْدُ إِذَا رَضِيتَ لَكَ الْحَمْدُ بَعْدَ الرِّضَا اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول لك الحمد كالذي تقول لك الحمد بالحال ولك الحمد في المآل اللهم لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد إنك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق والساعة آتية لا ريب فيها لك الحمد أنت أحق من ذكر وأجود من سئل وأوصل من أعطى بسم الله على ديننا بسم الله على دنيانا بسم الله على أنفسنا بسم الله على أهلنا بسم الله على أموالنا بسم الله على أولادنا بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله على ديننا بسم الله على أهلنا بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من كل عمل يخزينا ونعوذ بك من كل أمل يلهينا ونعوذ بك من كل غنى يطغينا ونعوذ بك من كل فقر ينسينا ونعوذ بك من كل صاحب يؤذينا ونعوذ بك من كل ولد يعصينا ونعوذ بك من إبليس وجنوده ونعوذ بك من أن تصد عنا وجهك يوم القيامة اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن عمل السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء ومن قدم السوء ومن قلم السوء ومن سفر السوء ومن حذر السوء يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ ہم سب کے لیے معافی کے فیصلے فرما اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما دے اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما دے اے اللہ اس رمضان کو ہماری پچھلی زندگی کی ہر سانس کا کفارہ بنا دے اے اللہ بدخوابی سے اس امت کی پوری پوری حفاظت فرما امت کی مرد اور عورتوں کی حفاظت فرما اور اچھے خوابوں کی دنیا سے ہماری اور پوری امت کی تو رہبری فرما اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما حلال مال و منال کے دروازے عافیت سے ہمارے لیے کشادہ فرما حرام اور مشتبہ اور گندی روزے سے تو ہماری حفاظت فرما کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے کھویا ہوا قرآن ہمیں واپس دے دے کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے دعوت کے کام کے لیے ہر فرد امت کو قبول فرما لے اے اللہ ہر فرد امت کو دین کا سچا خادم بنا دے تجھ سے اتنی درخواست کرتے ہیں مسلمان مردوں اور عورتوں کی صلاحیتوں اور استعدادوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے باطل کے غبار سے اس امت کو بچا لے باطل کے غبارے سے اس امت کو بچا لے ہم کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے ہم کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے ہم کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے خیر کی طرف ہمارے ہمیں لے چل شر سے تو ہماری حفاظت فرما دے ہماری انگلی پکڑ لے, ہمیں چلتا سکھا دے, ہمیں بولتا سکھا دے, ہمیں دیکھتا سکھا دے, ہمیں تجھ سے مانگتا سکھا دے, ہماری کتابوں کو قبول فرما. جتنا مجمع جہاں کہیں آمین کہہ رہا ہو ان کی اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے خوشحالی کے فیصلے فرما. اے اللہ, جس کا ہم پر کسی قسم کا آہا پر احسان ہو, جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں, مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں, ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما. اور جب تک سورج اگتا رہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرما, جب تک ہوائیں چلتی رہیں آپ پر رحمتیں نازل فرما, جب تک سمندروں میں پانی باقی رہے آپ پر رحمتیں نازل فرما, جب تک اے اللہ زمینیں دانا اگاتی رہیں آپ پر رحمتیں نازل فرما, اور جب تک اے اللہ نہروں میں پانی باقی رہیں اور نہریں جاری رہیں آپ پر رحمتیں نازل فرما, جب تک آبشاروں سے پانی بہتا رہے آپ پر رحمتیں نازل فرما, اے اللہ جب تک عورتیں بچے جنتی رہیں آپ پر رحمتیں نازل فرما, جب تک بلبلیں اور قمریاں چہچہاتی بولتی رہیں آپ پر رحمتیں نازل فرما, جب تک جنت اور جہنم باقی رہے آپ پر رحمتیں نازل فرما, تیری شاعن شان رحمتیں نازل فرما, تیری شاعن شان رحمتیں نازل فرما, اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما, ہمارے ہونے والے سفروں کو آخرت سے بہت آسان فرما, بے انتہا قبول فرما, قدم قدم پر دستگیری فرما, قدم قدم پر اعانت فرما, قدم قدم پر خوشحالی کا معاملہ فرما, قدم قدم پر اعانت فرما, اگلے منزلوں کے اگلے پڑاؤں کے جتنے پروگرام ہیں ان پروگراموں کو ہمارے لیے آسان فرما, اے اللہ اس میں ہمارے لیے برکت کا معاملہ فرما, دعاؤں میں مقبولیت عطا فرما, اے اللہ دعاؤں میں مقبولیت عطا فرما, ہماری محبوبیت اور مقبولیت کا انتظام فرما, اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین.